जिंदगी एक सफर है आगे बढ़ने की तरफ। अगर अपने परों से परवाज करोगे तो तुम्हारे इरादे के कदम आजाद हो जाएंगे। इस तरह की कोई ताकत भी तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। जमीन से दूर हो जाओगे, जमीन से दिल उठाकर आसमान की तरफ बढ़ोगे। मैं अपने पिंजरे के बाग का परिंदा हूँ, मैं जुदाई की क्या शरह बयान करूँ। मैं तो इस जगह किसी के फरेब में गिरफ्तार हो गया हूँ।
क्योंकि अवेस अपने आप ही से दूर हो गया है, इसने खुद को फना कर लिया है, इसलिए ये जमीनी शख्स अब आसमानी हो गया है।
لقد فضلنا بعضهم على بعض
हमने बाज इंसानों को बाज दूसरे इंसानों पर फजीलत बख्शी है।
शराब पियो कि तुम किसी के आशिक नहीं हो, बस तुम्हें इख्तियार है। ये मोहब्बत मुझे मेरी फितरत से विरासत में मिली है। इतवार 17 मई 2009, उम्मे आयतुल्लाह उज़्मा, बहजत का घर और दफ्तर। इनके घर में उलमा और मराजे की आमद।
सुबह मैंने देखा कि वो वजू नहीं कर सकते थे और तयम्मुम कर रहे थे। जी आज सुबह नमाज भी खड़े होकर नहीं पढ़ सके थे। मैं हैरान था कि क्या कोई मुश्किल हो गई है जो ये बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। कल हफ्ता 10 बजे से एक गिलास पानी इनके लिए रखा हुआ था। खुदा गवाह है कि आज सुबह तक इसमें से एक भी कतरा पानी ना पिया गया था। मैंने कहा, आका क्या बात है, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, इस तरह तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। फिर मैंने इनके लिए पानी गर्म किया और इस पर मिश्री डाली। ये चीज़ें इनके पास रखीं, लेकिन इन्हें पीने के लिए भी वो तैयार ना थे। मैंने बहुत इसरार किया तो फिर एक घूंट पी लिया। सुबह की नमाज पढ़ी, फिर एक दो और नमाजें पढ़ी, फिर लेट जाते और बेहाल हो जाते। हर चंद मिनट के बाद कहते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद कई मर्तबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का तकरार किया। इनका हाफिजा ऐसा तो नहीं था। मैंने कहा कि कोई आ जाए तो ग्लूकोज की बोतल लगा दे, क्योंकि कुछ पहले भी इसी तरह का काम किया था। ताकत बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। ग्लूकोज लगाया गया, कुछ दवाई वगैरह भी दी गई, लेकिन आका गोलियां नहीं खा रहे थे। हम वो गोलियां खिलाएं ताकि हो सकता है आध घंटे तक इनकी हालत बेहतर हो जाए, लेकिन हमने देखा कि हालत बेहतर नहीं हो रही। मैंने किसी से कहा कि जाओ डॉक्टर से कहो जल्दी आ जाए। डॉक्टर इन्हें देख कर चला गया था। मैंने उन्हें नीचे लिटाया और तैयारी करना शुरू कर दी। कपड़े और कोई 20-30 साल पुराने नुस्खे और मौजूदा दवाइयाँ वगैरह इकट्ठा की। वैसे तो इन्हें ऐसी कोई ख़ास मुश्किल और बीमारी ना थी, सब इकट्ठा कर रखा था ताकि इन्हें तहरान ले जाएं। जब हम जाने के लिए तैयार हो गए तो हम यहाँ आए, देखा कि सो रहे हैं। हमने कहा कल रात नहीं सोए, उन्हें कुछ सोने दें। लेकिन फिर भी मैंने कहा जितनी जल्दी चले जाएँ बेहतर है। मैं करीब आया और कोशिश की कि इन्हें जगाऊं, लेकिन मैंने देखा कि अब कोई जवाब नहीं दे रहे।
उरफा की नजर में अगर इंसान इस कफस से आजाद हो जाए, اس محصور و محدود بدن کی حدود سے آزاد ہو جائے تو اس وقت وہ اپنی حقیقی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ بزرگان انسان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ انسان ازلی موجود ہے، اس دنیا میں اس کا آنا جسم کے ساتھ ہے لیکن اس کی حقیقت ازلی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کب سے ہے اور کب تک رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے وجود کا تعلق حضرت حق کے ساتھ ہے۔ من روحی، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہماری روح کی حقیقت عالم بالا سے ہے، اس لیے مردان الہی کے وجود کا افق اور اس کی وسعت ملک و ملکوت جنتی ہے۔ وہ لامکان جس میں روح خدا ہے، اس کا ماضی مستقبل اور حال کیا ہے؟ اس کی ازلیت عین ابدیت ہے اور ابدیت عین ازلیت ہے، لہذا مردان الہی کے لیے موت و حیات کے کوئی معنی نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ حقیقت معرفت کی وجہ سے زندگی پاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں، زندہ ہیں۔
کہنے لگے، نہیں، ہمارا سونا موت ہے، کچھ اہم نہیں ہے، خدا کے ساتھ رہو، تمہارے لیے ہر چیز ٹھیک ہے۔
کسی نے کہا میں خیلی خوف از وفات، تو یہ نزدیک وفاتش کے رسید، نزدیک وفاتش کے رسید، این بیچارے بعد از اینکه خواستم بود بعضی برن پیشش نرفته، خیلی ناراحت شده بود، اظهار ناراحتی کرده بود. بعد یک دفعه گفتن بیر که خودش در همه حال اعتدال، دیگر از مرگ نمیترسن، دیگر نمیترسن. چی شده بود؟ یه آب داشت، یک مرغابی هم خیلی زیبا در وسط این آب بود و پر میزد، چه پر زدنی. این اینا را که دید خیلی خیلی خوشحال شد، اون دیگه نمیترسه از مرگ، دیگه نمیترسه. بلاخره خدا کاری کرد که این یقدری حاضر بشه برای این مطلب. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه،
مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن مراجع کی طرف سے اعلان کیا گیا، میں نے کہا آپ چلیں، تو کہا نہیں، میں نہیں جا رہا۔ جب میں جا رہا تھا تو مجھے بلایا اور کہا، ابھی جو آپ وہاں جا رہے ہو، اپنی طرف سے تو نہیں جا رہے نا، میری طرف سے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا اگر آپ اپنی طرف سے جانا چاہتے ہو تو مجھے آپ کے القابات سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ عالم ہو یا مرجع ہو، عالم العلماء بنو یا مرجع المراجع بنو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، لیکن اگر میری طرف سے جا رہے ہو تو تمہارا باپ ایک طالب علم ہے، تم ایسی جگہ پر جا کر بیٹھو جہاں کوئی اور نہیں بیٹھنا چاہتا۔
اس عارف کے پاس وہ بات جو بہت زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہے، وہ یہی ہے، یہی ان کا اخلاص ہے۔
ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، ہمیں بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ علم کا ذخیرہ جمع کر لینا اہم نہیں ہے، وہ چیز جو اہم ہے وہ عمل ہے، ایسا عمل جس کے ساتھ اخلاص ہو۔ ایسا اخلاص جو انسان کو اس جگہ پہنچا دے جہاں انسان خود سے بھی خلاص یعنی رہا اور آزاد ہو جائے. مثلا جب وہ مرجع بنے تو ایک ناخون کے برابر بھی ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی.
اس راستے میں تمہیں جو کچھ بھی دکھایا جائے تو اگر اس کی تعریف نہ کرو گے تمہیں دور کر دیا جائے گا.
گزشتہ دہائیوں میں بعض یہ خیال کرتے تھے کہ روحانیت و عرفان کی وادی میں جانے کے لیے خاص قسم کی ریاضت، خاص قسم کے اذکار ضروری ہیں، یا لوگوں کے مطابق چلا کاٹنا، گوشہ نشینی، معاشرے سے دوری وغیرہ ضروری ہے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقی عرفان یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، تقوی کی پاسداری کرنے اور حدود الہی کی پابندی کرنے کے ذریعے اس سیر و سلوک کے راستے پر چلے. اور یہی چیز اہل بیت علیہم السلام بھی چاہتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں.
عارف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ توحید تک پہنچے، اور بلا شبہ وہ وہاں تک پہنچے. عارف بالکل بھی کرامت دکھانے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن لوگ زیادہ تر اس بات کے پیچھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص کیا کیا غیر معمولی اور غیر عادی کام انجام دیتا ہے. عارف جو بلند مقامات کی طرف سفر کر چکا ہے وہ ان خرافات پر توجہ نہیں کرتا. خراب شدہ جگہوں پر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی کرامت حاصل نہیں ہو جاتی. وہ خراب آباد ہوا ہے، خود کو اس نے خراب کر لیا ہے اور توحید کے ذریعے آباد ہو گیا ہے. وہ خراب آتی ہے، یعنی اب اسے کرامات سے کوئی سروکار نہیں ہے. بزرگان نے اگر کہا ہے کہ اہل توحید سے کوئی کرامات ظاہر ہوتی ہے تو وہ تفرس کے باب سے ہے، یعنی اپنی کرامات کی طرف خود ان کی کوئی توجہ نہیں ہے.
ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں 7 سال سے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قم جاتا ہوں تاکہ آیت اللہ بہجت کو دیکھ سکوں. پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دین، معاد، قیامت کے بارے میں شک رکھتا تھا. ایک دفعہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد میں گیا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. میں صرف ایک طرف سے اسے دیکھ رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. جب میں نے اس کے جاری اشکوں کو دیکھا، اس کے غم دل، خضوع و خشوع کو دیکھا، نماز میں اس کی معنوی روحانی حالت کو جب میں نے دیکھا تو اچانک میرے اندر ایک انقلاب آ گیا اور اس طرح میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ ہے عرفان کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ، اپنی نگاہ کے ساتھ، اپنی نماز کے ساتھ، اپنی دعا کے ساتھ خدا لوگوں کو دکھائیں.
اہل نظر اور علماء اس بات کے قائل تھے کہ ان کی نماز میں شرکت سیر و سلوک کے لیے کافی ہے.
ان کی نماز جماعت عالم کثرت کی علامت نہ تھی، ان کی نماز جمال خدا کا آئینہ دار تھی. انہوں نے کبھی اپنی نماز کو نہ دیکھا تھا، ان کی نماز میں خدا نظر آتا تھا. اس کے تمام اثرات خدا کے ہیں.
پہلا اظہار جو مملوک اپنے مالک کے سامنے کرتا ہے اظہار ناداری اور اظہار عبودیت ہے، ایاک نعبد۔
ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کروں۔
عبودیت میں آقا بہجت اپنی مثال آپ تھے، ان کی ہر چیز ایسی تھی، فقر تھا تو بھی وہ اسی جہد سے تھا۔
ایک ہفتہ پہلے کی خیریت کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ آپ کے پاس گیا تھا، تسلیت کہتا ہوں۔ وہ سب کے باپ تھے، جو کوئی بھی ہم سے ملتا وہ کہتا آپ نہیں جانتے کہ وہ ہماری کس قدر خبرگیری کیا کرتے تھے۔ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے پل پل کی خبر رکھی تھی۔ میں نے کہا، آقا آپ کس کے ساتھ نہ تھے؟
میرے دوستوں میں سے ایک فرد ایک دن میرے دروازے پر آیا، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بچہ شکم مادر میں مر گیا ہے، طبی معائنہ یہی کہتا ہے، اور ماں کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، جناب الہی میرے لیے ایسی مشکل بن گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور پریشان نہ ہو، میں آقا بہجت کے پاس جا رہا ہوں۔ میں فوری طور پر گاڑی میں سوار ہوا اور حرم چلا گیا۔ قبلہ محترم ابھی تک حرم میں ہی تھے۔ میں نے کہا، قبلہ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ قبلہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور اس شخص کے لیے دعا کرنے لگے۔ تقریباً 10-11 بجے کا وقت تھا کہ وہی میرا دوست میرے گھر آیا، بہت خوش، مسکراتا ہوا اور مطمئن تھا۔ کہنے لگا، بچہ اور اس کی ماں دونوں بچ گئے ہیں، دونوں تندرست ہیں۔ وہ مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لے کر آیا۔ میں اگلے دن صبح حرم میں اسی جگہ جہاں قبلہ محترم بیٹھا کرتے تھے چلا گیا اور مٹھائی بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا، قبلہ وہ کل جو بات میں نے آپ سے درخواست کی تھی وہ یوں معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ قبلہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ بچہ بھی زندہ رہے اور اس کی ماں بھی بچ جائے۔
پیر کا دن 18 مئی، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے لوگوں کا ان سے آخری الوداع کہیں۔
از آنها هستند دو تر
زیارت اور طواف۔ آیت اللہ العظمہ بہجت ایسے برجستہ عالم تھے جن کے پاس علم و عرفان دونوں قوتیں تھیں، جو انہوں نے کربلا و نجف کے 16 سال کے سفر میں سیکھی تھیں۔ وہاں انہوں نے نامور اور مشہور اساتید جیسے شیخ محمد حسین غروی اصفہانی، مرزا نعیمی، ابوالحسن اصفہانی اور سید علی قاضی کی شاگردی اختیار کی۔ یہ ایسے بلند مرتبہ افراد تھے کہ جن میں سے ہر ایک کی شاگردی کرنا ایک عمر افتخار کرنے کے لیے کافی ہے۔ منگل کا دن 19 مئی کو آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا جنازہ جہاد چوک سے حرم تک لے جایا گیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔